السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں بدعنوانی کی شرح میں کمی سے عالمی درجہ بندی میں اس کی پوزیشن بہتر ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان باغیوں نے شورش زدہ شمالی علاقوں کی ایک بڑی پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے ازبکستان سے کابل تک علاقوں میں بجلی متاثر ہوئی ہے. اور شام کے اہم اپوزیشن گروپوں کی کمیٹی متوقع طور پر بدھ کے روز فیصلہ کرے گی کہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کی جائے کہ نہیں. اور امریکہ اور چین نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، مگر ان کے درمیان شمالی کوریا کے حالیہ جوہری تجربے کے بعد اس پر تعزیرات عائد کرنے کے متعلق اتفاق نہیں ہو سکا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ٹرانسپیرنسی کی 2015 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس نے بدعنوانی کے انسداد کے سلسلے میں کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن سے بہتری کے آثار پیدا ہوئے ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
بدعنوانی پر نظر رکھنے والی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر بدعنوانی میں کمی دیکھی گئی اور خطے کے دیگر ممالک کی نسبت اس کے نمبر میں بہتری آئی ہے. دنیا کے 168 ممالک میں بدعنوانی سے متعلق ماہرانہ آرا پر مشتمل رپورٹ بدھ کو جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ خطے کے دیگر ملکوں میں سے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں شفافیت میں بہتری آئی، جبکہ دیگر ممالک کا نمبر یا تو وہی رہا یا پھر اس میں تنزلی دیکھی گئی. اس فہرست میں سب سے کم نمبر بدعنوان ترین ملک کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ زیادہ نمبر بدعنوانی میں تنزلی کو ظاہر کرتے ہیں. فہرست میں پاکستان کا نمبر 30 ہے، جبکہ 2014 میں اس کا نمبر 29 تھا. اس کے پڑوسی ملک افغانستان کا نمبر 11 ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے لیے پاکستان میں مشیر عادل گیلانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس نمبر میں بہتری کی وجہ ملک میں اداروں کی طرف سے بدعنوانی کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی ہے.
اس کی بہتری کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ زیرو ٹالرنس کرپشن کی پالیسی کا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، ابھی تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا، پورا صرف ڈکلیریشن ہے. وہی ہمارے حاج شریف صاحب ہیں، انہوں نے بھی کرپشن کے خلاف ایک جہاز کا ٹیکہ اٹھایا ہوا ہے. چیئرمین نیب جو ہے نئے آئے ہیں 2 سال سے 3 سال سے، انہوں نے بھی زیرو ٹالرنس آف کرپشن پہ کیا ہے. سپریم کورٹ جو ہے کام کر رہی ہے. تو ان اداروں کے یعنی ایکٹیویٹی کی وجہ سے اب یہ چیز انٹرنیشنل اداروں کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے یہ سارے جو ادارے ہیں وہ سیریس ہیں کرپشن کو ٹیکل کرنے میں.
تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس سے بھی زیادہ بہتری لا سکتا تھا اور اسے اس ضمن میں مزید کوشش کرنی چاہیے.
جیسے ہمارا ایف بی آر ہے، وہ صرف 2500 روپے کا جو ہے وہ ٹیکس جمع کرتا ہے پورے سال کا، جو کہ 7500 ہو سکتا ہے، اور وہ نہیں جمع کرتا کرپشن کی وجہ سے. تو یہ چیز ہے جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہم نے پرائم منسٹر کو ٹی آئی پاکستان ریکمنڈیشن دی ہوئی ہیں کہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہماری انڈیکس اور بہتر ہو سکتا.
ملک میں بدعنوانی سے متعلق اکثر شکایات سامنے آتی رہتی ہیں اور اعلیٰ شخصیات کی طرف سے بھی اس سماجی مسئلے کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ اس سے جہاں ایک طرف معاشرتی مساوات متاثر ہوتی ہیں، وہیں ملکی معیشت کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے بھی بدھ کو اس مسئلے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے بدعنوانی کو ختم کرنا ہوگا.
یہ بدعنوانی اور کرپشن نے پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹا ہے. میں اپنے بچوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات گرہ میں باندھ لیں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اس کرپشن اور بدعنوانی کو لگام دینا ہے، اور اچھے اچھے منصوبے اس ملک میں شروع جبھی ہوں گے جب ہم کرپشن اور بدعنوانی کو لگام دیں گے اور اپنے وسائل کو ضائع ہونے سے بچائیں گے یا لوٹ مار سے بچائیں گے، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے.
ٹرانسپیرنسی کی تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں صومالیہ اور شمالی کوریا بدعنوان ترین ملک ہیں، جبکہ ڈنمارک کی بدعنوانی کی شرح سب سے کم ہے اور اس کا نمبر 91 ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان مارچ سے کراچی اور گوادر سے ایران کے لیے تیز رو فیری سروس شروع کرنے جا رہا ہے. یہ بات بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وفاقی وزیر کامران مائیکل نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ایک اجلاس کے دوران بتائی. سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کے مطابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس سروس کے ذریعے ایران اور عراق جانے کے خواہش مند زائرین کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ کراچی اور گوادر سے سروس کے ذریعے ایران کی بندرگاہ چابہار تک کا سفر کیا جا سکے گا۔ بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ سن 2015 میں پاکستان میں صحافیوں اور سرگرم کارکنوں کو مختلف خطرات کا سامنا رہا ہے، جس میں عسکریت پسند گروپوں اور سیکیورٹی کے اداروں کی جانب سے ڈرانے دھمکانے کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم بتا رہی ہیں۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں 2015 میں صحافیوں اور سرگرم کارکنوں کو عسکریت پسند گروہوں اور سیکیورٹی فورسز دونوں کی جانب سے دھمکیوں اور ہراساں کیے جانے کا سامنا رہا۔ بدھ کو انسانی حقوق کے متعلق اپنی عالمی رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے تنظیم نے کہا کہ گزشتہ سال طالبان اور دیگر عسکریت پسند گروہوں نے میڈیا کے دفاتر اور صحافیوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کے دوران صحافیوں کو مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں رپورٹنگ یا اس پر تنقید کرنے سے بھی روکا گیا۔ یاد رہے کہ رواں ماہ ہی اسلام آباد میں نجی ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز کے دفتر پر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا گیا، جس میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ اس سے قبل دسمبر میں لاہور میں موٹر سائیکلوں پر سوار حملہ آوروں نے ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن دن نیوز کے دفتر پر دستی بم پھینکا تھا۔ اس حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ نومبر میں فیصل آباد میں نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے دفتر پر بھی ایسا ہی ایک حملہ ہوا تھا، جس میں ادارے کے 3 ارکان زخمی ہو گئے تھے۔ ایک اور ٹی وی چینل ڈان نیوز سے وابستہ ایک شخص اس وقت زخمی ہو گیا تھا جب نامعلوم افراد نے چینل کی ڈیجیٹل سیٹلائٹ گاڑی کو کراچی میں حملے کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال پاکستان میں متعدد صحافیوں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ تاہم پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صرف صحافیوں کو ہی دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔
پاکستان کا سوسائٹی کا کوئی سیگمنٹ ایسا نہیں ہے جس کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں، اور سافٹ ٹارگٹس میں بچوں کے اسکول بھی ہیں، سافٹ ٹارگٹس میں آپ کی ہماری مساجد اور دوسری کوئی چرچ اور دوسری ایسی عبادت گاہیں بھی ہیں، وہاں پر سافٹ ٹارگٹس میں جرنلسٹ بھی ہیں، کیونکہ جرنلسٹ جگہ جگہ اپنا کام کرتے ہیں۔
ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد ایسے اقدامات کیے گئے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اس حوالے سے فوجی عدالتوں کے قیام اور ملک میں سزائے موت پر عائد پابندی کے خاتمے کا بھی ذکر کیا گیا، جس کے بعد سے اب تک 327 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ ان کی وجہ سے انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔
جس قسم کے لوگوں سے ہمارا اس وقت مقابلہ ہے، وہ بالکل نہ دل رکھتے ہیں نہ دماغ رکھتے ہیں۔ تو اس حالات میں جو ہم نے اینٹی ٹیررزم کے قوانین بنائے ہیں، جو پروٹیکشن آف پاکستان ایک آرڈیننس بنا ہے، جو ایک فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں ایک ایکسٹرا آرڈنری حالات اور ایکسٹرا آرڈنری لوگ جو جن سے یہ مقابلہ ہے جنگ ہے بنائے گئے ہیں۔ اس وجہ سے شاید یہ فیل ہوتا ہو کہ پاکستان نے ہیومن رائٹس کا جگہ پر شاید خیال نہیں رکھا جا رہا۔
طلال چودھری نے مزید کہا کہ ملک میں آپریشن ضرب عز اور انسداد دہشت گردی کا قومی لائحہ عمل نافذ کرنے سے حالات میں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے۔ تاہم ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈائریکٹر بریڈ ایڈمز نے کہا کہ حکومت ملک میں اظہار رائے اور وابستگی کی آزادی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے نمٹنا چاہیے، مگر اپنے شہریوں کو بنیادی آزادیوں اور قانون کے مطابق کارروائی کے حق سے محروم کرنا غیر قانونی اور انتہائی گمراہ کن حکمت عملی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان باغیوں نے شورش زدہ شمالی علاقوں کی ایک بڑی پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے ازبکستان سے کابل تک کے علاقوں میں بجلی متاثر ہوئی ہے۔ قومی پاور کمپنی کے چیئرمین میر وائز علیمی نے بدھ کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ باغیوں نے متعدد ٹرانسمیشن ٹاورز کو نقصان پہنچایا۔ یہ حملے رات گئے بغلان صوبے میں کیے گئے۔ ٹرانسمیشن لائنز کو نقصان پہنچنے سے دارالحکومت کابل کے لیے 680 میگا واٹ بجلی کی فراہمی میں سے 280 میگا واٹ کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ بدعنوانی اور شفافیت پر نظر رکھنے والی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم نے اپنی تازہ رپورٹ میں صومالیہ، شمالی کوریا اور افغانستان کو کرۂ ارض کے بدعنوان ترین ممالک قرار دیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بدھ کو اپنی رپورٹ جاری کی جو کہ اس کے بقول دنیا بھر میں سرکاری سطح پر بدعنوانی کے تاثر سے متعلق ماہرانہ رائے پر مبنی ہے۔ اس رپورٹ میں کم نمبر زیادہ بدعنوانی کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے مطابق صومالیہ اور شمالی کوریا نے 8 نمبر حاصل کیے جبکہ افغانستان کے نمبر 11 ہیں۔ کوئی بھی ملک پورے 100 نمبر حاصل نہیں کر سکا جو کہ بدعنوانی سے مکمل طور پر مبرہ ہونے کی علامت ہے، لیکن چند ایک اس نمبر کے قریب قریب ضرور رہے، جن میں ڈنمارک نے 91 جبکہ فن لینڈ اور سویڈن 90 نمبر حاصل کر سکے۔ امریکہ اور چین نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، مگر ان کے درمیان شمالی کوریا کے حالیہ جوہری تجربے کے بعد اس پر تعزیرات عائد کرنے کے متعلق اتفاق نہیں ہو سکا۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
بدھ کو بیجنگ میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے بعد چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ ان کا ملک پیانگ یانگ کے جوہری تجربے کے بعد اس کے خلاف اقوام متحدہ کی نئی قرارداد کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم انہوں نے کسی خاص تعزیر کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ نئی قرارداد سے کشیدگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ چین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا، ہمارے درمیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے مزید اقدامات اٹھانے اور ایک نئی قرارداد کے منظور کیے جانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ضرورت کی بنیاد پر چین جامع اور ٹھوس مذاکرات کے لیے امریکہ اور دیگر فریقین کے درمیان ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس نقطے پر بھی غور کر رہے ہیں کہ نئی قرارداد کا مقصد جزیرہ نما میں عدم استحکام پیدا کرنا اور مزید کشیدگی کو ہوا دینا نہ ہو۔ دوسری جانب جان کیری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ایک سخت قرارداد کے متعلق اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مگر ابھی اس کے خد و خال پر اتفاق نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کو متنازع تجربات سے باز رکھنے کے لیے چین ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جان کیری کا کہنا تھا، جیسا کہ میں پہلے بھی کھلے عام کہہ چکا ہوں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ اس بات پر پوری طرح سے یقین رکھتا ہے کہ چین کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت موجود ہے، اور اس کی وجہ اس کے شمالی کوریا کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس مشکل چیلنج کے حل میں ہماری مدد کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے والے ملک ایران کے خلاف شمالی کوریا، جو جوہری ہتھیار سے لیس ہے، کی نسبت زیادہ پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت کا ایک اور موضوع جنوبی بحیرہ چین کا علاقائی تنازع ہے، لیکن اس مسئلے پر کشیدگی کم کرنے کے لیے کسی سمجھوتے یا اقدامات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اپنے ایک روزہ دورے کے دوران کیری صدر یی جن پنگ اور دیگر سرکاری عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ جان کیری مشرقی ایشیا کے 3 ممالک کے دورے پر ہیں جہاں چین ان کا آخری پڑاؤ ہے۔ اس سے قبل وہ لاؤس اور کمبوڈیا کا دورہ کر چکے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
توقع کی جا رہی ہے کہ بدھ کے روز شام میں حزب مخالف کی جماعتیں یہ فیصلہ کریں گی کہ آیا وہ جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام امن مذاکرات میں حصہ لیں گی یا نہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
شام میں حزب اختلاف کے گروپ پر مشتمل ایک کمیٹی بدھ کے روز شام میں قیام امن کے بارے میں ہونے والے مذاکرات میں شمولیت کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ ان مذاکرات کا اہتمام اقوام متحدہ نے کیا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے اسٹیفن ڈی مسٹورا نے منگل کے دن ان مذاکرات میں شمولیت کے لیے دعوت نامے ارسال کیے ہیں، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کن ملکوں یا گروپوں کو یہ دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔ شام میں حزب مخالف کے ایک بڑے گروپ کا موقف ہے کہ ان مذاکرات میں صرف وہی حزب مخالف کی نمائندگی کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسری حزب مخالف کی جماعتوں کو ان مذاکرات سے باہر رکھا جائے۔ دوسری طرف شام میں حزب اختلاف کی دوسری جماعتوں کا اصرار ہے کہ وہ بھی ان مذاکرات میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کرد عرب اتحاد کے سیاسی شعبے کے ایک ممتاز لیڈر ہیشم مناع کا کہنا ہے،
I received an invitation and many of my friends also and my colleagues in the Syrian.
مجھے اور میرے کئی دوستوں کو یہ دعوت نامہ ملا ہے۔ شام کی جمہوری کونسل کے ساتھیوں کو بھی دعوت نامہ دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ دراصل وہ اس بات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم ایسے گروپ کی نمائندگی کریں جسے وہ روسی وفد کہہ سکیں، لیکن میں روسی وفد کا رکن بننے کا مخالف ہوں۔ ہمیں اپنا گروپ تشکیل دینے کا حق حاصل ہے۔ بدھ کے روز منا نے بعض کرد عرب لیڈروں کو مذاکرات سے باہر رکھنے کی کوشش پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کرد لیڈر صالح مسلم اور الہام احمد کو مذاکرات میں شامل نہ کیا گیا تو وہ بھی ان مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے۔ روس چاہتا ہے کہ شام کی کردش پارٹی کو مذاکرات میں شامل کیا جائے، جبکہ ترکی اس کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ شام میں مخالف جماعتوں کے درمیان یہ اختلافات ان مذاکرات کی افادیت کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیمیں اپیل کر رہی ہیں کہ انہیں شام میں محصور لاکھوں لوگوں تک آزادانہ رسائی دی جائے اور انسانی زندگی بچانے کے لیے ضروری کاروائیوں کے لیے رقوم مہیا کی جائیں۔ جنیوا سے جہاں اس ہفتے کے آخر میں شام میں امن کے مذاکرات سے قبل ان تنظیموں نے یہ اپیل کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
دو ماہ سے بھی کم عرصے بعد شام میں جاری خانہ جنگی کے 5 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کے باعث دنیا میں انسانی زندگی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہوا اور جانی اور مالی نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ مارچ سن 2011 میں یہ تنازع شروع ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا ہے کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 65 لاکھ شامی ملک کے اندر بے گھر ہیں اور 45 لاکھ پناہ گزین ہو چکے ہیں۔ ملک کے زیر ڈھانچے کی حالت ابتر ہے۔ اسکول اور ہسپتالوں کو یا تو نقصان پہنچا ہے یا تباہ ہو چکے ہیں۔ دواؤں کی قلت ہے اور 50% سے بھی کم بچوں کو مہلک بیماریوں کے خلاف ویکسین دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام میں انسانی ہمدردی کے کاموں کے رابطہ کار یعقوب الہلو کہتے ہیں کہ جنگی فریق بھوکے رکھنے کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امدادی ادارے فوجی کاروائی، حملوں اور سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے 45 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے الفاظ،
enough is enough. Syrians can no longer continue to pay the price for political failure. We do have that hope that those coming to Geneva will
سیاسی ناکامی کی قیمت اب اور نہیں چکا سکتے۔ ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ جو لوگ جنیوا میں جمع ہو رہے ہیں وہ کم از کم انسانی امداد اور رسائی کی اجازت کے مسائل پر اختلافات ختم کر دیں گے اور اپنی توجہ سیاسی اختلافات اور ان کے حل پر مرکوز کریں گے، اور حقیقتاً ہمیں یہ امید اور توقع ہے۔ بصورت دیگر دنیا شامی لوگوں کو ایک سے زیادہ دفعہ مایوس کرے گی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی امن کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ایک اور کوشش جمعے کو اس وقت شروع ہوگی جب حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام شام میں امن کے مذاکرات کے لیے جمع ہوں گے۔ ناروے میں پناہ گزین کونسل کے سیکرٹری جنرل جان اگلینڈ کہتے ہیں کہ جو فریق جنیوا میں جمع ہو رہے ہیں وہ اپنے جنگ زدہ ملک میں بھوک اور تباہی ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔
We also expect the sponsors, supporters and military partners of these parties.
ہم توقع کرتے ہیں کہ ان مذاکرات کا اہتمام اور حمایت کرنے والے اور ان فریقوں کے فوجی رفقا جو شام کے لیے بین الاقوامی حمایت والے گروپ میں بیٹھ رہے ہیں اپنا فرض پورا کریں گے، اور یہ فرض ہے امن کے لیے دباؤ ڈالنا اور امن کے لیے مزید سہولتیں پیدا کرنا۔ انہیں ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ انگلینڈ نے خاص طور پر روس، ایران، امریکہ، سعودی عرب اور ترکی سے اپیل کی کہ وہ متحارف فریقوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور شامی بحران کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے موجودہ کوششوں کا فائدہ اٹھائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر بارک صدر باراک اوباما نے زیکا وائرس کے علاج کے لیے فوری طور پر دوائیوں اور ٹیسٹ میں پیش رفت کے لیے زور دیا ہے، جس سے امریکہ سمیت 20 سے زیادہ ملک متاثر ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر نے مچھر سے پیدا ہونے والے اس وائرس کے پھیلنے کے بارے میں صحت کے عہدیداروں سے مشاورت کی ہے اور علاقے کی معیشت اور ترقی پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق برازیل میں اس وائرس کے شعبے میں 4000 کیس سامنے آئے ہیں، جس کے باعث نئے شیرخوار بچوں کے سر غیر معمولی طور پر چھوٹے ہوتے ہیں اور ذہنی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ کے امریکی مرکز نے حاملہ خواتین سے ان علاقوں میں نہ جانے کے لیے کہا ہے جہاں یہ وائرس پھیل رہا ہو۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جرمنی میں رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کولون میں عورتوں پر ہونے والے سینکڑوں حملوں کے بعد جو بظاہر تارکین وطن کی جانب سے کیے گئے، تارکین وطن مخالف سیاسی جماعتوں کی حمایت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کولون سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ہینری رجویل نے اپنی رپورٹ میں جرمنی میں مائیگریشن پر ہونے والی بحث پر خواتین پر حملوں کے وسیع تر اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
کولون کے ایک کیفے میں بیٹھے انگریزی کے ایک سابق استاد بشیر الزلان اپنے موبائل فون پر جان بچانے کے لیے شام سے اپنے بھاگنے کے بارے میں اپنی تصویریں دکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی نے وہاں سے آنے والوں کو پناہ دینے کی پیشکش کی تھی اور سال نو کے موقع پر ہونے والے حملوں نے انہیں سخت برہم کر دیا ہے۔
Germany for the Syrians was some kind of mother and at the head of that Angela Merkel. I had fears.
وہ کہہ رہے ہیں کہ شام سے آنے والوں کے لیے جرمنی ایک طرح سے ماں کی طرح تھا اور چانسلر مرکل اس سے بھی بڑھ کر۔ کولون میں ہونے والے واقعات کے بعد میں خوف میں گھر گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کوئی ایسی نہیں ہے جو کسی عمل اور اس کے رد عمل پر انحصار کرتی ہو۔ الزلان نے ان حملوں پر تارکین وطن کی جانب سے معذرت کرتے ہوئے اور مقامی لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ وہ ان ناخوشگوار واقعات پر تمام پناہ گزینوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں اخبارات میں مضامین لکھے، لیکن ان حملوں کے سیاسی اثرات سامنے آئے ہیں۔ رائعامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ ترک وطن کر کے جرمنی آنے والوں کی مخالفت وہاں کی ایک سیاسی پارٹی کے لیے حمایت میں 11.5% کا جو اضافہ ہوا ہے، اتنا اضافہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جس نے اسے مقبولیت کی صف بندی میں تیسرے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ کولون میں پارٹی کی شاخ کے سربراہ ہینڈریک روٹمین کہتے ہیں،
Nun, die Open Gate Philosophie von Angela Merkel hat natürlich dafür gesorgt, dass wir
وہ کہہ رہے ہیں کہ چانسلر اینگلا مرکل کے کھلے دروازے کے فلسفے نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جرمنی میں تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کی ناقابل یقین تعداد موجود ہے، جن میں سے کچھ پناہ گزین ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک بڑی تعداد کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، اس لیے کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ سن 2015 میں جو 1,10,000 تارکین وطن جرمنی آئے تھے، ان میں سے 10,000 کولون میں آباد ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو یہ سوال اٹھانا پڑا ہے کہ آیا اتنے بہت سے نوواردوں کو اس شہر میں مدغم کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مختلف ثقافتوں کو ایک دوسرے کے اندر جذب نہیں کیا جا سکتا۔ کولون کے ایک عہدیدار زور دے کر کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میئر کے ترجمان گریگر ٹمر کا کہنا ہے،
Was den großen Teil der Flüchtlinge angeht, die nach Köln kommen,
وہ کہہ رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ایک نئی زندگی کا آغاز اور پرامن طریقے سے اس معاشرے میں جذب ہونا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں آنے سے جرمنی کے لوگوں کے لیے روزگار کے بہت سے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً زبانوں کے کورس، انضمام کے کورسز اور روزگار کے حصول سے متعلق کورس وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نسبتاً نیا ہے۔ اگلے ماہ کے اوائل میں توقع ہے کہ لاکھوں افراد کولون کی سڑکوں پر سالانہ پریڈ کے لیے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لوگوں کے گروپس پہلے ہی مخصوص نوعیت کی ملبوسات میں ہیں۔ ایک قزاق کا روپ دھارنے والی یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ کولون میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں مزید تارکین وطن آ رہے ہیں اور وہ ان کی آمد کو مثبت انداز سے لے رہے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جرمنی کے لوگ انہیں اپنی تفریحات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری ثقافت ہے۔ اس پریڈ کے لیے سیکیورٹی میں بھاری اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کولون کے عہدیدار جانتے ہیں کہ سال نو کے موقع پر ہونے والے حملوں جیسے مزید حملے اپنے اثرات شہر کی سڑکوں سے کہیں آگے تک لے جائیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سنگر عالمگیر کی زندگی پر فلم، ہیرو فواد خان ہوں گے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، ایسا نشا تیرے پیار نے دیا، سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہم۔ دیکھا نہ تھا۔
بالی ووڈ ہو یا پاکستانی فلمی صنعت، لگتا کچھ یوں ہے کہ آج کل دونوں کی فلم بنانے والوں کو مشہور و معروف ہستیوں پر فلمیں بنانا کچھ زیادہ ہی بھاگ گیا ہے۔ بالی ووڈ میں تو یکے بعد دیگرے کئی فلمیں بن بھی چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کی حالیہ مثال منٹو ہے۔ اب پاکستانی سپر اسٹار اور بالی ووڈ شائقین کے پسندیدہ فواد خان کو بھی ان کے پرستار جلد ایک ایسی ہی فلم میں جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے۔ فواد خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پرستاروں کو یہ خبر سنائی کہ وہ پاکستان میں پاپ سنگنگ کی بنیاد رکھنے اور اسے عروج دینے والے مایا ناز گلوکار عالمگیر کی زندگی پر بنائی جانے والے فلم البیلا راہی میں مرکزی کردار ادا کریں گے، جس کے لیے وہ بہت پرجوش ہیں۔
نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے، پیار برسائے، ہم کو ترسائے، ایسا کوئی ساتھی ہو، ایسا کوئی پریمی ہو، پیاس دل کی بجھا جائے۔ نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے۔
فلم کا نام عالمگیر کے اسی سپر ہٹ گیت سے لیا گیا ہے۔
راہوں میں گاتا چلا ہوں، نغمے سناتا چلا ہوں، سب کو بتاتا چلا ہوں، انسانی روحیں دنیا میں صرف ہے پیار کی پیاسی، صرف ہے پیار کی پیاسی۔
البیلا راہی کے فیس بک پیج پر فلم کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلم عالمگیر کے عام آدمی سے لے کر پاکستانی میوزک انڈسٹری کی مشہور شخصیت بننے تک کے سفر کی کہانی ہے۔ عالمگیر شہرت کے بام عروج تک پہنچنے کے دوران جن نشے و فراز سے گزرے، البیلا راہی میں وہی سب کچھ فلمانے کی کوشش کی جائے گی۔
شام سے پہلے آنا،
تعارف کے لیے کراچی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ فلم پر کام جلد شروع کیا جائے گا۔ تقریب میں موجود فواد خان نے البیلا راہی گا کر سما باندھ دیا۔ عالمگیر نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب میں فلم میکرز اور فواد خان کا شکریہ ادا کیا۔ فلم کے ڈائریکٹر سلطان غنی کا کہنا تھا کہ البیلا راہی کی ریلیز کی حتمی تاریخ تو ابھی نہیں دی جا سکتی، تاہم یہ فلم سن 2017 میں سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
یہ شام اور تیرا نام، دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، تیرا نام نہیں لوں گا، نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کہوں گا، یہ شام۔
البیلا راہی کا اسکرپٹ فیصل ہاشمی نے لکھا ہے، جبکہ فلم کے میوزک ڈائریکٹر کا انتخاب ابھی ہونا باقی ہے۔
کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو، ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو، یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی، محبت ملے گی، کبھی تم ادھر۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں بے گھر اور خوراک کی کمی کے شکار افراد کو راشن کی فراہمی کے لیے امریکہ کی جانب سے 2 کروڑ اعانت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی صدارت میں بدھ کو کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ایک اعلی سطح کا اجلاس ہوا، جس میں شہر کی امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا کے ٹویٹر پیغام کے مطابق، اس موقع پر کور کمانڈر کراچی، حساس اداروں کے سربراہان اور پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ بھی موجود تھے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق اس موقع پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو کراچی میں جاری آپریشن کی تفصیلات بتائی گئیں، حساس اداروں کی کارروائیوں کے بارے میں بات کی گئی اور آرمی چیف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ دہشت گردی سے پاک، پر امن اور محفوظ کراچی کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا۔ آرمی چیف نے کراچی آپریشن میں اداروں کی اچھی کارکردگی کو بھی سراہا۔ تجزیہ کار مظہر عباس نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے اس میں ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ سندھ کی اور وفاق کی مختلف پوزیشنز ہیں کراچی کے حوالے سے، اور آج جو آرمی چیف نے 5 گھنٹے وہاں میٹنگ کی ہے، اس میں غالباً کراچی آپریشن کو جو ہے وہ نہ صرف تیزی لانے کی، جس سے شاید سندھ حکومت کے جو کچھ وزراء اور بیوروکریٹس ہیں ان پر بھی شاید ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں جو کلدم تنظیمیں اور جو سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ہیں ان کے خلاف آلریڈی آپریشن میں مزید تیزی آ گئی ہے۔
پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اقتصادی مرکز کراچی ایک طویل عرصے سے سنگین جرائم اور دہشت گردی کا شکار ہے، اور ستمبر 2013 سے یہاں رینجرز اور پولیس کا آپریشن بھی جاری ہے۔ اس آپریشن میں اب تک مشتبہ افراد کی ایک بڑی تعداد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلوں میں ہلاک اور چھاپوں میں گرفتار کی جا چکی ہے، اور بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا جا چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سب کی مشاورت اور رضامندی سے شروع کیا گیا تھا، اس آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ لیکن صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور صوبے کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں بے گھر اور خوراک کی کمی کے شکار افراد کو راشن کی فراہمی کے لیے امریکہ کی جانب سے 2 کروڑ اعانت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
امریکہ نے پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں فاٹا کے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے تقریباً 12 لاکھ افراد کے علاوہ 75,000 زلزلہ متاثرین اور پاکستان میں غذائیت کی کمی کے شکار 1,50,000 سے زائد خواتین اور بچوں کو خوراک کی فراہمی میں معاونت کے لیے 2 کروڑ ڈالر فراہم کیے ہیں۔ یہ امداد امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ امریکی سفارت خانے سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ نئی امریکی معاونت اقوام متحدہ کے پروگرام برائے خوراک یعنی ڈبلیو ایف پی کے زیر اہتمام فراہم کی جائے گی۔ یو ایس ایڈ کے مشن ڈائریکٹر جان گروریک نے کہا کہ امریکی حکومت غذائیت کی کمی کے خطرے کا شکار عورتوں، مردوں اور بچوں کی محفوظ اور غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور انسانی ترقی میں معاونت کے لیے پاکستان کے ساتھ دیر پا بنیادوں پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یو ایس ایڈ کی طرف سے فراہم کی جانے والی یہ اعانت ٹویننگ یعنی شراکت داری کے پروگرام کا حصہ ہے، جو حکومت پاکستان، ڈبلیو ایف پی اور بین الاقوامی امدادی اداروں کا مشترکہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت حکومت پاکستان کی جانب سے عطیہ کردہ گندم کو غذائیت سے بھرپور آٹے میں تبدیل کیا جاتا ہے، جسے خیبر پختونخوا اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے بے گھر ہونے والے افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ امدادی اداروں کی رقم کو گندم کی پسائی، گندم کے آٹے کو غذائیت سے بھرپور مکوی بنانے، اسے محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنے اور اس کی نقل و حمل اور تقسیم کی لاگت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یو ایس اے ٹویننگ پروگرام کے لیے رقم فراہم کرنے والا سب سے بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے۔ اس حالیہ معاونت کے بعد یو ایس ایڈ کی اس پروگرام کے لیے 2013 کے بعد سے اب تک مجموعی معاونت 7.5 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اوکاڑا شہر کے ایک نواحی گاؤں میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے گھر پر بھارتی جھنڈا لہرایا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے جلیل اختر نے۔
پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک نوجوان کو اپنے گھر پر بھارتی پرچم لہرانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ایک روز قبل اوکاڑا شہر کے نواب میں واقع ایک گاؤں کے کچھ مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی کہ 22 سالہ عمر دراز نے اپنے گھر پر بھارتی پرچم لہرایا ہوا ہے، جس کے بعد پولیس کے اہلکاروں نے موقع پر جا کر اس واقعے کی تصدیق کے بعد اس نوجوان کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اوکاڑا پولیس کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ضیاء الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمر دراز کا موقف ہے کہ وہ بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کو پسند کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنے گھر کی چھت پر بھارتی پرچم لہرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو منگل کو مقامی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اگر عمر دراز کے خلاف عدالت میں یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے 10 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم کا موقف ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ اس کا یہ اقدام ایک قانونی جرم ہے۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں اور ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، اور اس بات کی عکاسی ان دونوں ملکوں کے شہریوں کے رویوں سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ بظاہر یہ معاملہ بھی اسی کشیدگی کے تناظر میں اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں آ چکا ہے کہ فٹ بال کے عالمی کپ مقابلوں میں، خاص طور پر کراچی کے علاقے لہاری میں، لوگ مختلف ٹیموں کے پرچم لہراتے آئے ہیں۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی پاکستانی شہری نے کسی بھارتی کھلاڑی کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر کی چھت پر بھارت کا پرچم لہرایا۔ 2014 میں بھارت کے شہر میرٹھ میں متعدد طلبہ کو اس وقت گرفتار کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جب انہوں نے بھارت کے خلاف کرکٹ میچ میں پاکستان کی فتح پر پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی تھی۔ ان طلبہ کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تھا، جہاں مختلف مواقع پر مظاہرین کی طرف سے پاکستانی پرچم لہرائے جاتے رہے ہیں اور حکام ایسے افراد کو حراست میں لیتے رہے ہیں۔ ان خبروں کے بعد یونیورسٹی نے ان طلبہ کو جامعہ سے نکال دیا۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان طالب علموں کو ان کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاونت فراہم کر سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
نائجیریا کے قصبے چیباک میں خودکش بم حملوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ ایک بمبار نے بدھ کے روز ایک چوکی پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا جہاں لوگوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ کم از کم 2 دوسرے حملہ آوروں نے اندرون شہر کے بازار پر دھماکے کیے۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن عموماً یہ حملے بوکو حرام کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جس نے اس علاقے کے اسکول سے 2 سال پیشتر 200 اسکول طالبات کو اغوا کر لیا تھا۔ ایک امریکی عہدیدار نے بدھ کے روز کہا ہے کہ تائیوان کے صدر مائینگ جو کے جنوبی بحیرہ چین کے ایک جزیرے کے مجوزہ دورے سے علاقائی تنازع کے حل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ انتہائی بے سود ہوگا۔ ماں کے دفتر نے کہا ہے کہ صدر جمعرات کے روز تائپنگ جزیرے کا دورہ کریں گے اور وہ نئے قمری سال سے پہلے وہاں تعینات فوجی اہلکاروں سے ملیں گے۔ یہ جزیرہ وسائل سے مالا مال ہے اور اس علاقے میں ہے جو چین اور اس کے ایشیا پیسیفک ہمسایوں کے درمیان متنازع ہے۔ تائیوان میں امریکی انسٹیٹیوٹ کی ترجمان خاتون سونیا اربوم نے کہا کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ صدر مائینگ تائپنگ جزیرے کا دورہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور چین بظاہر دونوں ملک شمالی کوریا کی جانب سے اس ماہ کے اوائل میں چوتھے اور تازہ ترین جوہری تجربے پر مشترکہ مفادات کے تابع کسی رد عمل کے لیے امکانات تلاش کر رہے ہیں، لیکن تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا چین اپنے شمال مشرقی پڑوسی ملک کو اس اقدام پر سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں۔ تفصیلات بیجنگ سے بل آئٹ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے ساتھ ملاقات 5 گھنٹے پر محیط رہی، جو کہ طے شدہ وقت سے کہیں زیادہ دورانیہ ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا کے جوہری عزائم کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں کوششیں بڑھانے اور تازہ ترین تجربے کے جواب میں سخت قرارداد لانے پر اتفاق کیا۔
Kim Jong-un's actions are reckless and they are dangerous.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ کم جانگ ان کے اقدامات غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہیں۔ وہ ہائیڈروجن ہتھیاروں سے دھماکہ کرنے کے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ اس کی کوششیں کر رہی ہیں۔ جان کیری نے مزید بتایا کہ وہ اور ان کے چینی ہم منصب اس پر کام کر رہے ہیں کہ قرارداد میں کیا کہا جائے۔ ان کے بقول ایسے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن سے شمالی کوریا کے عوام کو سزا نہ ملے، بشمول اس کے بحری جہازوں کی نقل و حرکت، کوئلے یا تیل اور سرحدی کسٹمز کے متاثر ہوئے بغیر۔ چین معاشی طور پر شمالی کوریا کی شہرگ ہے اور اس بارے میں تشویش ہے کہ بیجنگ پیونگ یانگ پر اضافی پابندیوں کے عائد کیے جانے میں متذبذب ہوگا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی پوزیشن بڑی واضح، مستقل اور ذمہ دارانہ ہے۔ ہم چین کی پوزیشن سے متعلق کسی بھی طرح کی بے بنیاد قیاس آرائیوں اور انتشار کو مسترد کرتے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا جس سے اندازہ ہو سکتا ہو کہ بیجنگ کس طرح کے اقدام کو شمالی کوریا کے لیے سزا کے طور پر مناسب سمجھتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ چین پوری قرارداد پر عمل درآمد کرے گا، نہ کہ معاہدے کی کسی ایک شق پر۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئی جائزہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ معاشی تنزلی اور سماجی انتشار کے خطرات سال 2015 میں جابر حکومتوں کی طرف سے سیاسی گھٹن میں اضافے کا سبب بنے ہیں۔ سال 2015 کے لیے رپورٹ نان پارٹیزن گروپ فریڈم ہاؤس نے شائع کی ہے۔ سیاسی وابستگیوں سے ماورا اس گروپ نے دنیا بھر میں مختلف ممالک کے اندر موجود جمہوری آزادیوں کی درجہ بندی کی ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے کرس سمکنز کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
رپورٹ کے مطابق شام کے اندر خانہ جنگی اور پورے مشرق وسطی میں عدم استحکام نے اس خطے کو آزادیوں کے اعتبار سے دنیا کا بدترین خطہ بنا دیا ہے۔ فریڈم ہاؤس سال 2015 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 72 ممالک کو تنازعات اور سیاسی و معاشی مسائل کا سامنا رہا، جس کے سبب مسلسل 10ویں برس بھی یہاں ان ملکوں میں عالمی معیار کے مطابق آزادیوں میں تنزلی دیکھنے میں آئی۔ وینیسا ٹکر فریڈم ہاؤس سے وابستہ ہیں۔
We saw that in the various freedoms related to freedom of assembly, freedom of association.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آزادیوں سے متعلق متعدد شعبوں میں، جیسا کہ اسمبلی کی آزادی، ایسوسیشنوں کی آزادی، رول آف لا یعنی قانون کی عملداری، عدلیہ کی آزادی، دنیا بھر میں ان شعبوں میں تنزلی دیکھی ہے۔ واشنگٹن میں قائم ادارے فریڈم ہاؤس کی تحقیق نے 50 ممالک یا علاقوں کو غیر آزاد قرار دیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے ممالک میں شام سر فہرست ہے۔ اس فہرست میں موجود دیگر ناموں میں چین کا خود مختار علاقہ تبت، صومالیہ، شمالی کوریا، ازبکستان اور اریٹریا شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں موجود شہریوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جابر حکمرانوں کی جانب سے نقادوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ بھی ہوتی رہی۔ لیکن رپورٹ میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے علاقے بدترین علاقے قرار دیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر وینیسا ٹکر کے الفاظ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطی میں خاص طور پر طویل عرصے سے چلے آنے والے حکمران، جو بعض کیسز میں مغرب کے اتحادی بھی سمجھے جاتے ہیں، دراصل مستحکم اتحادی نہیں ہیں، اور ان پر طویل مدتی انحصار ایک بری بازی ہوگی۔ فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے کہ جمہوری ملکوں میں دہشت گرد حملوں کے دباؤ کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ بھی شہری آزادیوں کے معیار کو ابتر کرنے کا ایک سبب بنا ہے۔ جن ملکوں پر اس رپورٹ میں تنقید کی گئی ہے، وہ اکثر اوقات فریڈم ہاؤس گروپ کو مسترد کرتے ہیں۔ روس نے اس تنظیم کو جانبدار قرار دے رکھا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم امریکی مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ رپورٹ میں 61 ایسے ممالک بھی ہیں جو شہری آزادیوں کے اعتبار سے اپنے ریکارڈ کو بہتر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاطینی امریکہ بھی انہی ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک عشرے میں عالمی آزادیوں میں جن شعبوں کو زیادہ دھچکا پہنچا ہے، ان میں آزادی اظہار اور قانون پر عملداری کے شعبے زیادہ نمایاں ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ سن 2013 اور 2014 میں روس سے لے کر چین، ایتھوپیا اور ترکی تک انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، جس سے یہ کئی نسلوں میں بدترین سال تھے۔ انسانی حقوق گروپ کا کہنا ہے کہ داعش جیسے گروپ کی پچھلے سال وجود میں آنے سے ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ استنبول ترکی میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے سن 2015 کی عالمی رپورٹ کے جاری ہونے پر گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینتھ روتھ نے کہا کہ دنیا بھر کی آمرانہ حکومتیں سول سوسائٹیز کے دباؤ کو محسوس کر رہی ہیں جنہیں سوشل میڈیا کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے دونوں جماعتیں اپنا اپنا امیدوار نامزد کرنے کے لیے ابتدائی مقابلے کراتی ہیں جنہیں کاکس کہا جاتا ہے۔ اس عمل کی ابتدا آئیووا میں کاکس سے ہوتی ہے جس میں ایک ہفتہ باقی ہے۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جماعتوں کے تمام امیدوار آئیووا کاکس جیتنے کے لیے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جلسے جلوس منعقد کر رہے ہیں۔ آئیووا میں کاکس کے بعد دوسرا ابتدائی مقابلہ نیو ہیمپشائر میں ہوگا، جس کے بعد اس بات کا اشارہ ملے گا کہ کون سا امیدوار نومبر میں صدارتی انتخاب جیت سکے گا۔ ریپبلکن جماعت سے ڈونلڈ ٹرمپ کو سبقت حاصل ہے، جبکہ ڈیموکریٹ جماعت میں ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ اس بارے میں زلتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
ریپبلکن جماعت کے امیدواروں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے متنازع بیانات اور حالات حاضرہ اور خارجہ امور سے متعلق محدود علم کے باوجود مسلسل سبقت حاصل ہے۔ اپنی اس سبقت کے باعث وہ بار بار یہ جتاتے ہیں کہ انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے، میں نیو یارک شہر کے ففتھ ایونیو کے درمیان میں کھڑا ہو کر اگر کسی کو گولی بھی مار دوں تو تب بھی میرا ایک ووٹر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کی مقبولیت کی ایک وجہ غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں ان کا سخت موقف ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ریاست آئیووا کی ڈونا نکولس کا کہنا ہے، اس وقت ملک میں معیشت کی جو صورتحال ہے اس میں ہم اپنی ملازمتیں ان لوگوں کو دینے کا بار نہیں اٹھا سکتے جو یہاں موجود ہیں اور واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی قانونی عمل سے گزر کر واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ریاست ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز ریپبلکن جماعت کے امیدواروں میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے 10% سے زیادہ پوائنٹوں سے پیچھے ہیں۔ تاہم ان کو امید ہے کہ وہ ریاست آئیووا میں کانٹے کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے، اگر ہم بطور لوگ مجتمع ہو کر کھڑے ہوں تو ہم بنی نو انسان کی اس آخری اور بہترین امید کا احیاء کر سکتے ہیں، پہاڑی پر اس دمکتے ہوئے شہر کا احیاء جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت سے ریاست ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو ہلری کلنٹن کے مقابلے میں بظاہر ان کے برابر ہی سبقت حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انہیں نوجوانوں میں خاصی مقبولیت حاصل ہے جو معمول کی سیاست سے ناخوش ہیں۔ برنی سینڈرز نوجوانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک نئی سمت کی جانب رواں ہو، وہ سیاسی انقلاب کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ سینڈرز نے امریکہ میں بڑھتی ہوئی معاشی عدم مساوات اور سیاست میں پیسے کے عمل دخل پر کڑی تنقید کی ہے۔ سینڈرز کی ایک نوجوان ووٹر کہتی ہیں، انہیں بڑی بڑی کمپنیوں نے رقم مہیا نہیں کی، انہیں عام لوگوں سے مالی معاونت ملی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہلری کلنٹن بھی ڈیموکریٹ ہیں لیکن وہ بھی معمول کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ انہیں ان کمپنیوں نے فنڈ مہیا کیے ہیں، اس لیے میں ان کی حمایت میں نہیں ہوں۔ اطلاعات کے مطابق اگر سینڈرز ہلری کلنٹن کے لیے خطرہ بنے تو پھر نیو یارک شہر کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ میدان میں اتریں گے۔ عرب پتی بلومبرگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مہم اپنے پیسے سے چلائیں گے اور ایک آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اتریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے امریکہ کی شمال مغربی ریاست اوریگون میں جنگلی حیات کی پناہ گاہ پر گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے قابض گروپ کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکام نے اس گروپ کے رہنما ایمن بنڈی اور کئی دیگر افراد کی گاڑی کو اس وقت روک لیا جب وہ منگل کو یہ پناہ گاہ خالی کرنے کے بعد ایک اجلاس میں بات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ایف بی آئی کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق پولیس کے ساتھ مل کر کی گئی کاروائی کے دوران گولی چلائی گئی، جس کے دوران ایک مشتبہ شخص ہلاک جبکہ ایک دوسرا زخمی ہو گیا۔ بنڈی اور اس کے بھائی ریان کو تین دیگر افراد کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا. ایک دوسری کارروائی میں حکام نے دو مزید افراد کو بھی گرفتار کیا گیا. ان تمام افراد پر دھونس، دھمکی اور طاقت کے زور پر امریکی افسروں کو ان کے کام کی بجاوری میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا. یہ معاملہ 2 جنوری کو جنگلی حیات کی پناہ گاہ پر اس وقت شروع ہوا جب بنڈی نے اپنے حامیوں کے گروپ کے ساتھ اس جگہ پر قبضہ کر لیا. انہوں نے وفاقی حکومت سے اس جگہ کے انتظامی طریقہ کار پر شکایت کی تھی جو ان کی ملکیت ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پناہ گاہ کو مقامی حکام کے حوالے کیا جائے. اقوام متحدہ نے افغانستان میں اس سال خطرے سے 2-4 لاکھ افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے لگ بھگ 40 کروڑ ڈالر کی اپیل کی ہے. افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مارک بوڈن اور ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے بدھ کو لائیو ٹیلی ویژن نشریات کے دوران انسانی امداد کی اپیل کا اجرا کیا. عبداللہ نے کہا کہ افغانستان کے لیے سن 2016 کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کا منصوبہ لاکھوں افراد کو خوراک اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرے گا جس میں رہائش، صحت، غذا، صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی شامل ہوں گی. امریکہ نے تھائی حکام سے کہا ہے کہ وہ ان خبروں کی تحقیقات کریں جن کے مطابق ایک چینی ایڈیٹر چین سے فرار ہونے کے بعد تھائی لینڈ میں لاپتہ ہو گیا تھا. چین میں اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ حکومت کے لیے مخبری کا کام کرے. محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ ان خبروں سے آگاہ ہے کہ لی شن تھائی لینڈ میں لاپتہ ہو گیا ہے. لی لبرل جھکاؤ رکھنے والے روزنامے سدرن میٹروپولس ڈیلی کے ویب سائٹ ایڈیشن میں مضامین کے شعبے کا مدیر تھا. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بھرپور کامیابی کے لیے مقامی کمیونٹیز کلیدی اہمیت رکھتی ہیں. سویلین سیکیورٹی, جمہوریت اور انسانی حقوق سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ سارا سیوال کا کہنا ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس کے ادارے خواہ فرانس میں ہوں, ترکی میں ہوں یا امریکہ میں, ہمیں بیرونی خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے تک لا سکتے ہیں, لیکن وہ ان پیچیدہ محرکات اور نفرت انگیز نظریات سے نہیں نمٹ سکتے جو لوگوں کو اولاً دہشت گردی کی طرف دھکیلتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف حقیقی پیش رفت کے لیے صرف دہشت گردوں کا صفایا ہی نہیں بلکہ اس عمل میں خلل انگیزی بھی درکار ہوتی ہے جس کے ذریعے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں. صرف ایک وسیع تر اور زیادہ جامع طریقہ کار ہی یہ یقینی بنا سکتا ہے کہ نئے بھرتی کیے گئے جنگجو داعش کے محاذ جنگ میں شریک نہ ہوں. امریکہ اندرون اور بیرون ملک دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے کی اپنی ذمہ داری کے تحت اس وسیع تر رویے کو فروغ دے چکا ہے جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ بااختیار کمیونٹیز دہشت گرد نظریات کے پھیلاؤ کو روکنے کا بہترین حل ہوتی ہیں. کسی جامع طریقے پر عمل درآمد کا پہلا قدم یہ یقینی بنانا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک عوامی عہدیدار قانون کی عملداری قائم رکھیں اور انسانی حقوق کا احترام کریں. جب حکومتیں اپنے عوام کے تحفظ, احترام اور انہیں خدمات کی فراہمی میں ناکام ہو جاتی ہیں تو اس سے ایسے راستے کھل جاتے ہیں جن کا دہشت گرد آسانی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. عالمی دہشت گردی کے اشاریے کے مطابق گزشتہ 25 برسوں میں ہونے والے دہشت گردی کے تمام حملے ان ملکوں میں ہوئے جہاں ریاستی سرپرستی میں ہونے والا تشدد, مثلاً اذیت رسانی اور سیاسی بنیاد پر قید و بند کے واقعات عام تھے. سفیر سیوال نے کہا کہ دوسرا یہ کہ عوامی عہدیداروں کو مقامی رہنماؤں اور کمیونٹیز کے ساتھ اعتماد سازی کرنی چاہیے. افغانستان سے صومالیہ اور کولمبیا تک ریسرچ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب آبادیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور مددگار ادارے موجود نہیں ہوتے تو کمیونٹیز پرتشدد انتہا پسندی کا آسان ہدف بن جاتی ہیں۔ لیکن جب مقامی لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ دوستوں اور خاندانوں کو انتہا پسند نظریات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا تلاش کرنا ہے اور کسے بلانا ہے، اور جب وہ اپنی مدد کے لیے حکام پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان کے نظریات کو قدم جمانے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب کہ داعش کی جانب سے لاحق دہشت گردی کا خطرہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اندرون اور بیرون ملک مسلم کمیونٹیز کے ساتھ شراکت داریاں اتنی اہم ہو چکی ہیں جتنا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں۔ جیسا کہ صدر اوباما کہہ چکے ہیں کہ داعش اسلام کا ترجمان نہیں ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اپنے عقیدے کے متعلق پھیلائے گئے غلط مفہوم کو تشتبام کرنے میں ہمارے سب سے بڑے اتحادی ہیں۔ داعش جیسے گروپس کو آخر کار شکست دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جمہوری اقدار اور مضبوط کمیونٹیز کو فروغ دیا جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو گھر بھر کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، مگر خود اتنا روتا ہے کہ بس پریشان کر دیتا ہے۔ گھر میں بزرگ بڑے بوڑھے نہ ہوں تو ماں باپ کو اکثر یہ علم نہیں ہو پاتا کہ آخر منے میاں اتنا رو کیوں رہے ہیں، کیا انہیں بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے۔ کچھ بھی سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں ماں باپ کے لیے نوزائیدہ بچوں کے رونے کی وجہ کا تعین کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ بعض اوقات تو پوری پوری رات منے میاں کو گود میں لیے ٹہلتے گزر جاتی ہے، مگر زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے اور اسمارٹ فون ہر درد کی دوا۔ چنانچہ تائیوان میں موبائل فون کا ایک ایپ بنایا گیا ہے، فی الحال یہ چینی زبان میں ہے۔ اس میں بچوں کے رونے کی آواز ریکارڈ کر کے ان کے رونے کی وجہ بتائی جاتی ہے تاکہ ماں باپ فوری طور پر حرکت میں آ جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس ایپ میں ننھے بچے کے رونے کی آواز ریکارڈ کر کے اس کا تقابل رونے کے مختلف انداز اور آوازوں کے ایک ڈیٹا بیس سے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ بچہ آخر چاہتا کیا ہے۔ یہ ایپ نیشنل یونلین یونیورسٹی کے چین چوان یو نے تیار کی ہے۔ نوزائیدہ بچے کے رونے کے معنی تلاش کرنے کے لیے ایک انفنٹ کرائز ٹرانسلیٹر ہے جو بچے کے رونے کی چار مختلف وجوہات کا پتہ چلا سکتا ہے۔ ان میں بھوک، نیند، درد اور بچے کا گیلا ہونا شامل ہیں۔ اب تک ماں باپ نے جو معلومات دی ہیں ان کے مطابق اس ایپ نے 2 ہفتے یا اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے 92% درست نتائج دیے ہیں، لیکن 1 یا 2 ماہ کے بچوں کے لیے یہ نتائج 85% اور 4 ماہ کے بچوں کے لیے 77% درست رہے۔ گو یانگ میں پہلے بچے کے باپ بنے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے ماں باپ جن کا پہلا بچہ ہو وہ اس کے رونے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کریں، لیکن ایسے وقت میں یہ ایپ کام آتا ہے اور ہم جان لیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے جب بچے کے رونے کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے تو اسے ڈیٹا بیس میں 2 لاکھ بچوں کے رونے کی آواز کے ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے اور معمولی سا فرق بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ مگر اس ایپ کے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ 6 ماہ کے بچوں کے لیے یہ کام نہیں آتا، کیونکہ اس عمر تک بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے مطابقت پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ مگر چند ہفتوں کے بچوں کے لیے یہ انفنٹ کرائز ٹرانسلیٹر بڑے کام کی چیز ہے، اور ماں باپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ منے میاں رو کر کیا منوانا چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر ویکٹر رابرٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.